راہ علم راہ جنت راہ علم راہ جنت
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، من صلى علی مئة صلى الله علیہ الفا، جو مجھ پر 100 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ پاک اس پر 1000 مرتبہ درود بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے راہ علم راہ جنت۔ اللہ کریم نے قرآن پاک میں جا بجا علماء کرام کی شان و عظمت کو بیان کیا، چنانچہ ایک مقام پر ارشاد ہوتا ہے، شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ ترجمہ کنز العرفان، اور اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا حکمت والا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے تحت علماء کرام نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے اور اہل علم یعنی انبیاء کرام اور اولیاء کرام نے گواہی دی کہ اللہ پاک کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ اہل علم بڑی عزت والے ہیں کہ رب کریم نے انہیں اپنی توحید کا گواہ اپنے ساتھ بنایا، لیکن علماء دین سے مراد علماء ربانی ہیں، یعنی صحیح العقیدہ اور صالحین علماء۔ علماء ربانی کنہیں کہا جاتا ہے؟ جو خود اللہ والے ہیں اور لوگوں کو اللہ والا بناتے ہیں، جن کی صحبت سے خدا کی کامل محبت نصیب ہوتی ہے، جس عالم کی صحبت سے اللہ کے خوف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی آئے وہ عالم نہیں ظالم ہے۔ اسی طرح اس آیت کی تفسیر میں اعلیٰ حضرت کے والد محترم مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بہت پیارے مدنی پھول ارشاد فرمائے، وہ بھی عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے علم اور علماء کی 3 فضیلتیں ثابت ہوئیں۔ اللہ پاک نے اس آیت میں اپنے اور فرشتوں کے ذکر کے ساتھ علماء کا ذکر فرمایا، اور یہ ایسا بلند مرتبہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس آیت میں اللہ پاک نے فرشتوں کو توحید کا گواہ بنایا، اور فرشتوں کی طرح ہی علماء کو توحید کا گواہ بنایا، اور ان کی گواہی کو اپنے سچا خدا ہونے کی دلیل قرار دیا۔ اور تیسری فضیلت یہ ثابت ہوتی ہے کہ اس آیت میں اللہ پاک نے علماء کی گواہی کو فرشتوں کی گواہی کی طرح معتبر قرار دیا، ویلڈ قرار دیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ سچے باعمل عاشقان رسول علماء اللہ پاک کی وحدانیت کے گواہ ہیں۔ تو علماء کرام کی شان و عظمت کے کیا کہنے، اللہ کریم ہمیں علماء کا با ادب رکھے، ان کی صحبت سے فیض یاب ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوا کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمہ کا بیان بھی سنتے ہیں، راہ علم کی مشقتوں کا بیان بھی سنتے ہیں، کچھ ڈاکٹر صاحب سے ٹپس بھی لیتے ہیں، اور ہمارے جامعۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں کے ہم سوالات بھی شامل کیا کرتے ہیں۔ تو آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے تیرا خلق سب سے اعلیٰ۔
راہ علم راہ جنت۔
جی سیدی، حسن اخلاق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف اوصاف کریمہ اس سیگمنٹ میں بیان ہوتے ہیں، حسن اخلاق اور خوف خدا، ظاہری بات ہے یہ ایک دوسرے سے جدا ہو نہیں سکتے۔
جی
تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پاک سے کچھ خوف خدا کا بیان بھی کیا جائے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نبی، پیارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان، اللہ پاک کی قسم میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھتا ہوں اور سب سے زیادہ اللہ پاک کا خوف رکھتا ہوں. علم اور معرفت کا نتیجہ کیا ہے؟ خوف. اور میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ رب تبارک و تعالیٰ کی پہچان اور عرفان رکھنے والا کوئی بھی نہیں. ایک روایت نقل کی گئی کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے کسی شخص کو یہ آیت مبارکہ تلاوت کرتے ہوئے سنا، ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما. سورہ مزمل. بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں، بھڑکتی آگ اور گلے میں پھنستا کھانا، دردناک عذاب. اس آیت مبارکہ کو سن کر میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام خوف خدا کے سبب زمین پر تشریف لے آئے اور غشی کی کیفیت تاریخ ہوئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک جب سنتے تو خوف خدا کی بنا پر آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ جاتی. میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب نماز ادا فرماتے تو سینہ پاک سے ایسے آواز آتی جیسے ہنڈیا ابلتی، اس میں آواز پیدا ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دھماکے کی آواز سنی گئی تو اس کا ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم میں ایک چٹان کو گرایا گیا اور 70 سال پہلے گرایا گیا تو پہنچی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کی روایات اور اس طرح کے معاملات پر آپ کے خوف خدا کی کیفیت طاری ہوا کرتی تھی. اللہ پاک ہمیں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے مقدس پاکیزہ آنسوؤں کے صدقے خوف خدا نصیب فرمائے. یعنی جب ہوا بدلتی، تیز آندھی چلتی تو چہرہ پر نور کا رنگ مبارک چینج ہو جاتا، بدل جاتا. حجرہ پاک میں خوف خدا کی بنا پر آپ چکر لگاتے، کبھی اندر تشریف لاتے، کبھی باہر تشریف لے جاتے. یہ خوف خدا کی وجہ سے ایسی کیفیات تھی. اللہ پاک ہمیں بھی نصیب فرما دے.
پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو چونکہ اللہ پاک کی بہت زیادہ، سب سے زیادہ معرفت آپ ہی کو ہے، تو اس لیے سب سے زیادہ خوف بھی آپ ہی رکھتے ہیں. حضور، انبیاء کرام تو معصوم ہوتے ہیں، اور یہ اعلان نبوت سے پہلے بھی، اعلان نبوت کے بعد بھی، تو پھر خوف خدا کا ان کا کیا مطلب ہوگا؟ عام لوگ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، تو انبیاء کرام کا خوف کس وجہ سے؟
انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کا خوف یہ دو طرح سے ذکر کیا گیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ چونکہ صاحب امت نبی امت کے گناہوں کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت کے کسی جرم کی وجہ سے ان کی گرفت ہو جائے.
صحیح.
تو امت کو یاد کرتے ہوئے، امت کی نافرمانیوں کو، گناہوں کو یاد کر کے، تو امت کے گناہوں کا یا امت کے گناہگاروں کا جو خوف ہوتا ہے نا، وہ ان پر طاری ہوتا ہے.
ماشاءاللہ.
دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات، اس کی ہیبت، وہ ان کے دلوں پر طاری ہوتی ہے، اس کا خوف ہوتا ہے. قیامت کے دن کا اگر تذکرہ کریں تو صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ میں جس میں ذکر کیا گیا کہ یہ ساری امتیں جمع ہو کر مختلف نبیوں کے پاس جائیں گے، تو کبھی حضرت موسیٰ کے پاس، کبھی حضرت عیسیٰ کے پاس، کبھی حضرت ابراہیم کے پاس، کبھی حضرت اسماعیل کے پاس علیہم الصلاۃ والسلام، تو ان کی بارگاہوں میں جانے کا سلسلہ ہوگا. تو یہ نبی قیامت کے دن کی گرفت سے تو محفوظ ہیں،
بے شک،
لیکن ان کی زبان پر ایک جملہ آئے گا، ان ربی غضب الیوم غضبا لم یغضب قبلہ ولا یغضب بعدہ. میرے رب نے آج ایسا غضب فرمایا کہ نہ آج سے پہلے ایسا غضب فرمایا، نہ آج کے بعد ایسا غضب فرمائے گا. تو وہ جو ایک ہیبت الہی ہے، اس کا خوف ان کے دلوں پر ہوتا ہے.
یعنی ایک ہے عذاب کا خوف
امت پر،
وہ عام لوگوں کے لیے.
ویسے جو قسمیں ذکر فرمائی گئی ہیں، کفار کا خوف، اس کی الگ کیفیت ذکر کی گئی، مسلمان کا خوف، اس کی الگ کیفیت ذکر کی گئی، مقربین بارگاہ، ان کی الگ کیفیت ذکر کی گئی. کافر چونکہ نافرمانی کرتا رہا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی ذات کو چھوڑ کر نہ جانے کتنوں کو اپنا خدا کہتا رہا، تو آج اس کے دل پر یہ خوف بھی طاری ہوگا کہ میں نے جو کرنے والا کام تھا وہ تو کیے ہی نہیں، تو یہ خوف اس پر ہوگا.
اچھا، یہ اسد بھائی، یہ عوامی ایک بات ہے، آپ لوگ ڈراتے بہت، اس کا کیا حل ہے، اس کا کیا جواب ہے؟
اس پر میرا خیال ہے اگر قرآن پاک کی تلاوت کر لی جائے.
اچھا،
تو قرآن پاک میں کئی ایک مقامات پر جو انداز قرآن نے ذکر فرمایا ہے، ہم اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتے.
صحیح.
اگر صرف وہ آیات مبارکہ پڑھے جائیں، سورہ حج کی ابتدا پڑھ لیں، سورہ واقعہ کی ابتدا پڑھ لیں، سورہ انفطار پڑھ لیں، سورہ انشقاق پڑھ لیں، سورہ مزمل پڑھ لیں، اس کے علاوہ دیگر کئی ایک مقامات ہیں قرآن پاک،
قرآن پاک کی شان میں جو آیت کریمہ بیان کی گئی کہ قرآن نور ہے، تو اس کو قرآن کو بھی ڈرانے والا تو قرار دیا گیا، قرآن بھی ڈرانے والا
جی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مبارک اسماء ہیں اس میں نذیر بھی تو ہے، آپ نذیر بھی ہیں بشیر بھی ہیں، تو کسی کے لیے بشارت ہے، کسی کے لیے نذارت ہے، اب جیسے اس کے معاملات ہیں، تو یہ یعنی کہ یہ بات غلط ہے۔ اور قرآن میں جو جا بجا جہنم کا تذکرہ ہے، یہ کس لیے؟ ڈرانے کے لیے تو ہے۔
ابھی آپ نے سورہ مزمل کی دو آیات مبارکہ پڑھی ہیں، جہنم آگ کا تذکرہ بھی ہے، بیڑیوں کا تذکرہ بھی ہے، اور ہمارے آقا کی کیفیت بھی آپ نے بیان فرمائی کہ یہ آیات مبارکہ سن کر آپ زمین پر تشریف لے آئے۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
ہم اپنی طرف سے کچھ بیان کریں تو پھر تو ہمیں کہا جا سکتا ہے کہ یار ایسا کیوں کرتے ہو،
اچھا اس میں اور
قرآن ہی سنایا جا رہا ہو تو پھر کیا کہیں گے؟
قرآن سنایا جا رہا ہے، بزرگوں کی باتیں سنائی جا رہی ہیں، حدیثیں سنائی جا رہی ہیں، تو کوئی جن بھوت کی کہانی سنا کے تو نہیں آپ کو ڈرا رہے نا بھائی؟ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے رب عز و جل کی طرف سے کیا حکم ہوتا ہے؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ کیا حکم ہوتا ہے؟ قُمْ فَأَنذِرْ، کھڑے ہو جاؤ، ڈر سناؤ۔ اللہ تعالیٰ خود اپنے محبوب کو فرما رہا ہے کہ لوگوں کو مجھ سے ڈراؤ، اور یہ انشاءاللہ ڈرنا رب سے ملنا ہوگا اللہ کے کرم سے۔ اچھا اس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آ رہی ہے کہ تجھے انبیاء اور اولیاء سے زیادہ رب کی معرفت حاصل ہو گئی، ان کو رب کی رحمت کا اندازہ نہیں تو تجھے زیادہ اندازہ، تو گناہ کر کے کہتا ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اور وہ نیکوکار، انبیاء تو معصوم ہیں اور صحابہ اولیاء ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے محفوظ فرماتا ہے، تو وہ تو رب کے خوف سے روئیں۔ میرے آقا فاروق اعظم کے سیاہ لکیریں پڑ گئی تھیں،
حالانکہ وہ عظیم شخصیت ہیں جن کو سرکار نے جنتی ہونے کا مجدہ سنا ہے،
بالکل مجدہ مل چکا، مگر وہ اللہ کی معرفت وہ اس کیفیت کا بنتے ہیں۔ اچھا یہ خوف خدا کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا بھائی خوف خدا کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی اگر پوچھے تو کیا اس کا ہم جواب دیں؟
ویسے وہ جو پہلے بات چل رہی تھی اس پر تھوڑا سا میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ یہ تو اللہ فرما رہا ہے، اور کتنی ہی آیات مبارکہ ہیں جس میں ابتدا اتق اللہ سے ہو رہی ہے، اللہ سے ڈرو،
ماشاءاللہ۔
تو بار بار یہ بات ذکر فرمائی جا رہی ہے
جی۔ خوف خدا کا بتائیں بھئی، یہ کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن، اس کی تعریف اگر کو پوچھے خوف خدا کیا ہے؟
ویسے تو جو یہ اقسام ذکر کی گئی ہیں نا، ان اقسام ہی کو پیش نظر رکھیں، اور ان میں سے کئی ایک چیزیں آ گئیں نا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی نافرمانی کا ڈر، نافرمانی پر ملنے والے عذاب کا ڈر، اطاعت کی طرف نہیں بڑھوں گا تو اس پر جو عذاب آئے گا اس کا ڈر، یہ سوچ سوچ کر اپنے آپ کو رب کی اطاعت کی طرف لے کر آنا، یہ خوف خدا ہے۔
جیسے اللہ کی خفیہ تدبیر میرے بارے میں کیا ہے، مطلب یہ بھی ایک خوف خدا ہے۔ جو گناہ گاروں کے لیے عذابات بیان کیے گئے آخرت میں، جہنم کے عذابات، یہ بھی خوف خدا کی اس میں ہی ہے، اللہ پاک اپنا خوف عطا فرمائے۔
جہاں جہاں تقوی کا لفظ آیا نا قرآن میں،
تو خوف ہی اس کا ہے،
اس میں دو میں سے ایک معنی کیا جاتا ہے،
صحیح۔
اس کی آگے کو تفصیل بھی ذکر فرمائی گئی کہ اس کی نسبت اس طرف ہو تو یہ معنی کریں گے، اس طرف ہو تو یہ معنی کریں گے۔ اس تفصیل میں جائے بغیر جہاں جہاں لفظ تقوی آیا، یا اس کا معنی ہوتا ہے ڈرنا، یا معنی ہوتا ہے بچنا، ان دونوں معانی کو سامنے رکھا جائے،
خوف کا حاصل یہی ہے
جی،
اللہ کا ڈر دل میں آ جائے، گناہوں سے بچنا شروع کر دو، یہ خوف خدا۔
تو خوف خدا کے تعلق سے ہم جو بات کر رہے ہیں، تو ویسے تو ہر مسلمان ہی اللہ سے ڈرتا ہے، ہر ایک کا،
جبھی تو مسلمان
ہے، اور یہ بھی تقوی کی ایک درجہ بیان کیا گیا۔ لیکن اب خوف خدا کے مزید کیا تقاضے ہیں؟ کیا چیز میرے اندر ہوگی تو میں اس کو سمجھوں کہ میں خوف خدا والا ہوں؟
بس کہتے ہیں کہ او جی ہمیں بھی خوف خدا ہے، ہم بھی ڈرتے ہیں۔ بھائی بھی تو نماز کے لیے کیوں نہیں آتا پھر؟ جماعت سے کیوں نہیں پڑھتا؟ گھر والی پر کیوں ظلم کر رہا ہے؟ ماں باپ کے حقوق کیوں نہیں پہچانتا، ادا کیوں نہیں کرتا؟ اولاد کی دینی تربیت کیوں نہیں کرتا؟ کیوں سود کھا رہا ہے؟ اگر تو خوف خدا والا ہے تو رشوت کیوں لے رہا ہے؟ آنکھیں کیوں دکھا، ناچ کیوں رہا ہے، گانے کیوں گا رہا ہے، فلمیں ڈرامے دیکھ رہا ہے، سوشل میڈیا میں تو گھسا ہوا ہے، ہر وقت گناہوں کا سلسلہ ہے، اور ہمیں بھی خوف خدا ہے، ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بھائی تیری زبان کہہ رہی ہے نا، تیرا عمل بھی تو ظاہر کریں، تو اللہ کا خوف رکھتا ہے،
جو چیزیں ساری چیزیں تقاضے میں آتی ہیں ان سب چیزوں پر عمل کرے،
وہ ساری چیزیں خوف خدا پوری کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی، وہ پڑھیں، اور بھائی ساری کتابوں کی کتاب جو اصل کتاب قرآن پاک ہے نا اس کو پڑھیں، جگہ جگہ فرمائے نا اسد بھائی نے اتقوا اللہ.
جو چیزیں اپوزٹ ہوتی ہیں نا آپس میں ضدیں ہوتی ہیں، یہ آپس میں جمع نہیں ہوتی، جیسے دن اور رات آپس میں جمع نہیں ہوتے، اندھیرا اور اجالا آپس میں جمع نہیں ہوتے، تو اللہ کا ڈر اور گناہ یہ دونوں ضدیں ہیں.
واہ واہ واہ، بڑی
پیاری دونوں آپس میں جمع نہیں ہوتی. دل میں اگر اللہ کا خوف ہے تو گناہ نہیں ہوگا، گناہ ہے تو سمجھ لو کہ اللہ کا خوف نہیں.
واہ،
اب یہ خوف خدا مجھے حاصل کرنا ہے، جو یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ مجھ سے گناہ بھی ہو رہے ہیں اور میں اب بچنا چاہتا ہوں، تو خوف خدا پانے کے لیے میں کیا کروں؟
اچھوں کی صحبت اختیار کرے، خائفین کی صحبت اختیار کرے، تائبین کی صحبت اختیار کرے.
انما یخش اللہ من عباده العلماء، فرمایا گیا نا، اب وہ علم کا نتیجہ خوف خدا ہے. اب جو اللہ سے نہیں ڈرتا تو کیسا عالم ہے بھائی؟ علم تو خوف لاتا ہے.
تو قرآن پڑھنے کی آپ بات ذکر کر رہے ہیں تو فیضان آن لائن اکیڈمی کے تحت تفسیر قرآن کا باقاعدہ کورس ہے، گھر بیٹھے وہ کورس کر لیں، قرآن پاک پڑھنے کی سعادت مجھے سراتی رہے گی.
تفسیر سرات الجنان کی ایپ اپنے موبائل میں رکھیں نا، چلتے پھرتے تفسیر پڑھیں، صرف پڑھیں نہیں سن بھی سکتے ہیں آپ، چلتے چلتے سن لیں.
ماشاءاللہ،
اللہ نصیب فرمائے.
اللہ پاک ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان سے اپنا حقیقی خوف عطا فرمائے، ایسا خوف جو ہمیں اس کی عبادت کی طرف لے جائے، ایسا خوف جو ہمیں گناہوں سے بچائے.
بہت اچھی بات کہی آپ نے، ایسا خوف نہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس کرے، وہ نہیں، ایسا خوف جو گناہوں سے بچائے اور اسی کی طرف لے کر جائے.
خوف جو ہے وہ جری بھی نہیں کرتا کہ مطلب وہ خوف خدا جیسے رحمت کا آپ نے فرمایا، یعنی رحمت جو ہے وہ جری نہ کرے، خوف جو ہے وہ مایوس نہ کرے، اعتدال.
مطلب خوف اور امید کے درمیان امام غزالی فرماتے ہیں جیسے اڑیل جانور ہے، جانور ہے. اب اڑیل جانور بہت بڑا کوئی بھینسا ہے، اونٹ ہے، کیسے لے کے جائیں اس کو؟ تو آگے سے اس کو چارہ دکھاتے ہیں، پیچھے سے ہنٹر ڈنڈا پڑ رہا ہو تو اب وہ چلتا ہے. اسی طرح خوف خدا کا کوڑا ہو، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے انعامات رکھے ہیں، جنتیں سب سے بڑھ کر اس کی رضا ہے، اور اس کی طرف بڑھے آدمی، تو یہ خوف اور امید کے درمیان رہے گا تو انشاءاللہ یہ رب کی رضا کے راستے پر چل پڑے گا، جنت کے راستے پر چل پڑے گا، اللہ چاہے گا پہنچ بھی جائے گا.
اور یہی مومن کی شان بیان کی گئی کہ یہ خوف اور امید کے درمیان ہوا کرتا ہے. اللہ کریم ہمارے حال پر کرم فرمائے اور ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے. آئیے سیگمنٹ کے آخر میں سوال شامل کرتے.
نگرانِ پاک کی بارگاہ میں میرا ایک سوال ہے کہ دورانِ بیان ہیزیٹیشن ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، تو اس کو کیسے دور کیا جائے، اس کا کوئی طریقہ ارشاد فرمائے.
ماشاءاللہ، جامعۃ المدینہ میں طلبہ کرام پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ، بہت اچھا منظر لگا. اللہ پاک ہم سب کو علم دین حاصل کرنے والا بنائے، علم دین سیکھنے والوں کا معاون و مددگار بنائے، ان سے محبت کرنے والا بنائے، اور اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، بچیوں کو، اور خود ہمیں بھی علم دین حاصل کرنے کی طرف ہمیں آنا چاہیے. آپ کی جو زلفیں ہیں وہ بڑی لگیں مجھے، اور کندھوں تک نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھے کانوں تک، پورے کانوں تک، یہ کندھوں تک زلفیں مبارک رکھیں. مبارک سنت ہے اور ہم اہل سنت ہیں، بالکل سنتیں اپنانی چاہیے، مگر جن کی عمر ابھی 20-22-23 سال سے کم ہے، جن کو سمجھیں کہ امرد کہیں، تو ان کے لیے امیر علیہ سنت کا یہ ارشاد ہے کہ وہ زلفیں ضرور رکھیں مگر آدھے کانوں تک رکھیں، تو بڑھ جائیں تو اس کو کاٹ لیں. بیان میں جھجک ہوتی ہے، تو جس کام میں بھی جھجک ہوتی ہے اس کو زیادہ کیا جائے تو وہ جھجک دور ہو جاتی ہے. یہ کتنے لوگ استغفر اللہ ناچ رہے ہوتے ہیں، ان کو جھجک نہیں آتی. تو یہ شروع میں اپنی جھجک دور کرنے کے لیے کسی پبلک پلیس پر جا کر ناچتے ہیں، کیمرے کے بعد سامنے بعد میں ناچتے ہیں. یہ جتنے فقیر ہیں نا، یہ مانگتے ہیں، ان کو جھجک نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ پیسے مل رہے ہیں، اور یہ بھی اپنی جھجک دور کرتے ہیں. شروع میں ان کو بھی جھجک ہوئی ہوگی، اور فرسٹ فلائٹ جو ہوتی ہے نا، پہلی اڑان جو ہوتی ہے پرندے کی، وہ جھجک والی ہوتی ہے. بعد میں وہ اڑ رہا ہوتا ہے، یوں یوں ڈائیو مار رہا ہوتا ہے، یوں جا رہا ہوتا ہے، یوں جا رہا ہوتا ہے. تو بیان کرنے میں بھی اولاً اگر جھجک ہوتی ہے تو یہ خلاف فطرت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، ہمت کرنی چاہیے. اچھا، اب بیان کی فضیلت پر غور کریں، بیان کرتے رہیں، قافلوں میں جائیں. قافلوں میں دیکھا ہے کہ بہت سارے کام جس میں جھجک ہوتی نا انفرادی کوشش میں، اعلان کرنے میں، ملاقات کرنے میں، درس دینے میں، بیان کرنے میں، تلاوت کرنے میں، نعت پڑھنے میں، وہ قافلے میں دور ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں تو بیان کیا چلے گئے، وہاں تو تین دن اکٹھے رہنا ہے نا، ایک ماہ اکٹھے رہنا ہے نا، بارہ ماہ اکٹھے رہنا ہے نا، اگر ایک مرتبہ جھجک ہو گئی تو اگلی بار تھوڑی کم ہوگی، اس سے اگلی بار ختم ہو جائے گی، تو اس کام کو کرتے رہیں انشاءاللہ الکریم یہ آپ کی جھجک دور ہوگی۔ جامعۃ المدینہ میں درس و بیان کا موقع بنتا ہے، اس کی ترکیب کریں، یوم تعطیل اعتکاف میں، علاقہ دورہ میں، اس میں شرکت کریں، انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی۔ ایک اور بھی روحانی علاج ہے سمجھیں، با وضو آپ بیان کریں، بے وضو بھی کر سکتے ہیں مگر بہتر ہے کہ وضو کریں، کیونکہ وضو جو ہے نا خود اعتمادی پیدا کرتا ہے، اس سے بھی بہتری ہوگی، ظاہری معاملہ بھی اپنا آپ ٹھیک کر لیں، کپڑے آپ کے صاف ستھرے ہوں، اور جو بیان کر رہا ہوں اس کی تیاری بھی کریں، تو اس سے بھی جھجک نہیں ہوگی۔ اب وہ مثلاً آیتیں پڑھنی ہیں تو پہلے اس کی وہ تلاوت کر لیں، ہو سکے کسی کو سنا دیں، روایتیں پڑھنی ہیں، کوئی اور بات کہنی ہے، کوئی شعر پڑھنا ہے، کوئی عربی میں، فارسی میں، انگلش میں کچھ کہنا ہے، تو پہلے سے اس کی تیاری کریں گے تو اس سے بھی جھجک دور ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔
شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، از خدا شرم دار و شرم مدار،
آئے 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 آئے
اللہ کی شرم رکھو، مخلوق سے کیا شرمانا۔ یہ اگر ذہن بن جائے تو میرا خیال ہے ویسے ہی کافی مدد مل جائے گی۔
اب یہ جب استاد صاحب آپ کے جامعے میں ہیں ان سے دم بھی کرا لیجیے گا،
اور شرم و حیا کا تو تقاضا ہی ہے کہ نیکیاں زیادہ کرے بندہ، نیکیوں میں آگے بڑھے۔
ایک جھجک اس میں ہیزیٹیٹ ہو رہا ہے، ایک ہے نا یہ تھوڑا سا موضوع ہٹ گیا لیکن ہے اس سے کچھ ریلیٹڈ ہی، وہ کہتے ہیں جی ناشری پڑھیں، حالانکہ پڑھ سکتا، کہتے ہیں شرم آتی، کہ جی اذان دے دیں، شرم آتی، اللہ کے بندے وہ جو اذان دے رہے ہیں ناتے پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں کیا خیال ہے، تو شرم تو اس میں آئے گی نا جو گناہ کر رہا ہے، اس میں شرمانا چاہیے، نیکی کرنے میں کیوں شرمائے بھی۔ اچھا بیان کرنا سنت مصطفیٰ ہے، سنت انبیاء ہے، اور خطیب الانبیاء حضرت شعیب علیہ السلام کا لقب مبارک ہے، وہ اس کا کیا مراد ہے؟ خطیب الانبیاء سارے خطابت فرماتے، سارے بیان کرتے تھے، وہ جو اعتراض کرتے تھے کفار اس کو بہت اچھے انداز سے اس کا رپلائی کرتے تھے، ویسے وہ سارے نبی، اور میرے نبی سے بڑھ کر تو کوئی مبلغ ہی نہیں، تو خیر وہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کریں گے، معاملہ درست ہو جائے گا
انشاءاللہ۔
سبحان اللہ، اللہ کریم ہمیں بھی مبلغ دعوت اسلامی بنائے، آمین، اور خوب خوب سنتوں کی خدمت،
ساتھ میں مخلص کا بھی اضافہ ہونا چاہیے، واہ واہ نہیں، کوئی مجھے نگرانی مل جائے گی، ذمہ داری مل جائے گی، کوئی اور سواری مل جائے گی، کوئی مٹھائی مل جائے گی، کوئی کتاب مل جائے گا، کوئی قلم مل جائے گا، کوئی عطر مل جائے گا،
خطیب اعظم کا ٹائٹل،
ٹائٹل کو مل جائے گا، ٹائٹل کیا کرنا ہے، میرا ہر عمل بس تیرے واسطے۔ آمین۔
آئیے بڑھتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے راہ علم کی مشقتیں۔
راہ علم راہ جنت،
جی حضور، راہ علم کی مشقتیں مختلف ہم اس کے بارے میں سنتے آئے، تو کچھ آج بزرگوں کا ذکر خیر ہو جنہوں نے راہ علم میں سفر کیا، جو کوششیں کی، مشقتوں کا سامنا رہا۔
بچپن میں جس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جاتا تھا، اللہ تعالیٰ والد صاحب کی بخشش فرمائے، غر کی رحمت فرمائے، ہمیں لے کر جاتے تھے نابالغی میں ہی، تو اس میں جو امام و خطیب صاحب تھے وہ محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے مرید و شاگرد تھے، اور اس مدرسے کا نام تھا سردار العلوم، تو بچپن سے ہی محدث اعظم پاکستان کا یوں فیضان حاصل رہا کہ ان کے فیضان یافتہ کے پیچھے ہم نے نمازیں پڑھی، ان سے قرآن پڑھنے کی کوشش کی،
چلتے پھر چلتے پھر انہی کے شہر میں
انہی کے شہر میں انہیں بلا لیا، اور الحمدللہ میں اتنی مرتبہ حاضر ہوا ہوں کہ مجھے گنتی یاد نہیں۔ محدث اعظم پاکستان کالج میں پڑھتے تھے، ایک کالج اسٹوڈنٹ، آپ کا بیان سنا، اور حجت الاسلام حامد رضا خان اعلیٰ حضرت کے شہزادے، مفتی، اور عربی تکلم میں تو بہت بڑا ان کا مقام تھا، اور حسین بھی بہت تھے، اللہ کے نیک بندوں کے چہروں پہ نور ہوتا ہے، عبادت کا، علم کا، خوف خدا کا نور، عشق مصطفیٰ کا نور، صحابہ اہل بیت کی محبتوں اور تعلقات اور نسبتوں کا نور ہوتا ہے، اور پھر کیسی نسبت ہے، ابن رضا، سبحان اللہ، مفتی ابن مفتی ابن مفتی ابن مفتی، نیچے بھی اوپر بھی مفتی مفتی ہیں۔ خیر، تو محدث اعظم پاکستان بیان سنا، متاثر ہوئے، ملاقات کی، حضور جو علم آپ سکھاتے ہیں یہ سیکھنا چاہتا ہوں، حامد رضا خان اپنے گھر لے گئے، بریلی شریف لے گئے، اور کہاں لاہور، کہاں بریلی شریف، وہاں لے گئے اور رکھا, پیار کیا, محبت کی, بچوں کی طرح رکھا, اپنے اولاد کے لیے جیسے کپڑے بناتے تھے ایسے کپڑے ان کے لیے بنوا کر دیے. پھر علم کی مشقتوں کی بات ہے, وہ بڑی مشقتیں کی. دیکھیں گھر سے دور رکھے
تو
ہاں جی ترک وطن.
تو اب گرداسپور سے لاہور آئے تھے, لاہور سے پھر
ریلی
شریف حاضر ہو گئے.
اور اسد بھائی کئی سال کے بعد آپ کی ملاقات ہوتی اپنے بھائیوں سے. مصروفیت کیا ہے؟ مصروفیت کیا ہے؟ علم دین حاصل کرنا ہے. اور آپ کی مشقتیں کہ رات 12-12 بجے, 1-1 بجے باہر جو لائٹ ایک حکومت کی طرف سے میونسپلٹی کارپوریشن کی طرف سے چلتی تھی, اس میں جا کر آپ مطالعہ کر رہے ہوتے تھے. مشقت, نیند کی قربانی.
ادارے میں بجلی کا انتظام اس وقت نہیں تھا دارالعلوم منظر اسلام میں,
وہ لائٹ ہی نہیں تھی وہاں پر بھائی. یہ تو اس دور کی بات ہے, اور یہ تو علم حاصل کرنے کی بات ہے, علم سکھانے میں بھی ان کی مشقتیں. یہاں فیصل آباد میں عظیم الشان, اب تو مسجد بھی قائم ہے, جامعہ بھی قائم ہے, اللہ اس کو آباد رکھے, شاد رکھے. ایک درخت کے نیچے آپ نے پڑھانا شروع کیا تھا. گھر سے اب خطوط آتے ہیں, اب وہ گھر سے خطوط کیسے آئیں گے؟ محبت بھرے, آپ کی یاد بڑی آتی ہے, فلاں موقع پر یاد آئے. آپ جتنے خطوط آتے تھے مٹکے میں ڈال دیتے. محدث اعظم پاکستان کے مزار کی زیارت کریں, کیا بات ہے, سبحان اللہ. ان کی وہ مسجد دیکھیں, بڑی عالیشان مسجد ہے, زیارت کر رہے ہیں آپ ماشاء اللہ. وہ گھر سے آنے والے خطوط جو ہیں یہ مٹکے میں ڈال, پانی والے مٹکے میں نہیں, خالی مٹکے میں, اور بعد میں اس کو آپ نکال کر پڑھتے ہیں. یعنی جو آپ جس کام کے لیے گئے اس کی تکمیل کے بعد اس کو دیکھتے ہیں. اور اب تو قید تھک کر کے فون آئے گا, واٹس ایپ آ جائے گا, میسج آ جائے گا, پتر وہ تیری بڑی یاد آئی, وہ مولیوں والے پراٹھے بنائے تھے, آلو والے پراٹھے بنائے تھے, تیری بڑی یاد آ رہی.
کتنوں کو تو یاد آ گیا ہوگا کہ
وہ خاص حلوہ بنایا تھا گاجر کا, بیٹا تیری بہت یاد آئی.
آپ ابھی ساتھ ساتھ گھما بھی رہے ہیں, کچھ تھوڑا سا طلبہ گھر کی طرف جا رہے ہوں گے.
نہیں, تصور میں جانے پر پابندی کس نے ڈالی ہے بھائی؟ تصور کریں, ماں باپ کے لیے دعا کریں, بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ جن کے سبب ہم مدرسے اور جامعہ میں پہنچے ہیں.
یہ دعا صرف پراٹھوں کے تصور پر ہی کرنی ہے.
جب بھی کسی وجہ سے یاد آئے نا بھائی, اگر پراٹھے یاد آتے تو کوئی خطا تو نہیں ہے نا بھائی. اب باقی اس میں اب غفلت نہ ہو نا بھائی. برال محدث اعظم پاکستان نے بہت تکلیفیں اٹھائیں, اور ان کے اساتذہ کے تاثرات, ان کے اساتذہ کون ہیں؟ صدر الشریعہ. ان کے استاد کون ہیں؟ مفتی اعظم ہند حامد رضا خان. اتنی بڑی بڑی شخصیات. جی,
حجت الاسلام,
حجت الاسلام جن کا لقب ہے, یعنی اعلیٰ حضرت کے شہزادے اور مفتی, وہ ان کے استاد ہیں. اور ماشاءاللہ بہت انہوں نے تکلیفیں برداشت کی, اور اللہ نے بہت عزت دی, اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا بھر میں ان کے شاگرد پائے جاتے ہیں.
لیکن اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ جب گھر سے نکل گئے علم دین حاصل کرنے کے لیے, تو پھر دوبارہ گرداسپور ویسے کو میل ملاقات کے لیے کبھی گئے ہوں تو گئے ہوں, نکل گئے تو نکل گئے.
کشتی تم ہی پچھوڑی,
لاہور, لاہور سے بریلی, بریلی سے پھر لاہور, پھر لیل پور.
کیا بات,
استقامت کیسی. اور اچھا حضور, اس میں جیسے راہ علم میں بیماری بھی آ جاتی ہے, ہمارے اسلامی بھائی بھی ساتھ شامل ہیں, تو محدث اعظم کا کیا انداز تھا بیماری کے عالم میں پڑھنے کے حوالے سے؟
محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی ایک علامت یا ایک پہچان وہ یہ تھی کہ ہر وقت آپ کے ہاتھ میں کتاب ہوتی.
کیا بات, اب تو خیر یہ ہوتا ہے, اب تو اب خیر کے ساتھ شر کے ساتھ وہ الگ بات ہے,
ہوتا ساتھ ہی ہے,
ہوتا ساتھ ہی.
اس میں بھی پڑھتے ہیں.
آپ کا دور طالب علمی کے بعد بھی یہ معمول رہا, اثر کے بعد چہل قدمی میرا فرمایا کرتے تھے, تو یا کتاب ہاتھ میں ہوتی تھی یا طالب علم ساتھ ہوتے تھے. طالب علم ساتھ ہوتے تو وہ مسائل پوچھ رہے ہوتے تھے, آپ جواب دے رہے ہوتے تھے, ان کے ہاتھ میں کتابیں ہوتی تھیں. دوران طالب علمی کیفیت یہ تھی کہ ایک دفعہ آپ پر کچھ آزمائش کی صورت آئی, سر درد بہت زیادہ شروع ہوا, سر میں کوئی چوٹ وغیرہ لگی تھی, تو ڈاکٹر نے کتب بینی سے آپ کو سختی سے منع کیا تھا کہ آپ مطالعہ نہیں کریں گے. لیکن وہ کچھ افراد اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جن کی وہ زندگی کا ایک حصہ ہو چکا ہوتا ہے, جزو لا ینفق جسے کہتے ہیں.
وہ کیا ہوتا ہے
کہ اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہوتا.
صحیح صحیح,
ذرا ہماری طبیعتوں میں ہوتا نا کہ اس کی جب تک زیارت نہ کر لیں, آپ بار بار اس کا ذکر فرما رہے ہیں, جب سوتے میں بھی اٹھیں گے تو ہاتھ دائیں بائیں موبائل کی طرف ہی جائے گا, ادھر ہی تو تھا, اور اگر نظر نہیں آیا یا ہاتھ وہاں تک نہیں پہنچا تو ہڑبڑا کے اٹھیں گے پھر.
چلا گیا
تو آپ کا مطالعہ کا ذوق اس طرح کا تھا, کتاب ہر وقت ساتھ ہوتی تھی,
سبحان اللہ.
تو ڈاکٹر کے منع کرنے کے باوجود بھی آپ نے مطالعہ ترک نہیں فرمایا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
مطالعہ
یہ بڑی مشقتوں کے ساتھ آپ نے علم حاصل کیا, گھر والوں سے جدائی کا بھی.
اور اس میں دیکھیں عمر بھائی کہ میرے اکا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر مبارک، آپ کے حدیثوں میں شغف، علم دین میں شغف، یہ اس طرح کے جو مریض ہوتے ہیں نا، جو علم دین سیکھنے والے جو ہوتے ہیں، ان کا علاج اسی کے اندر ہوتا ہے، اس کی دوا انہیں اسی میں ہوتی ہے۔
استاد محترم کا ایک انداز مجھے یاد آ رہا ہے، آپ محدث اعظم کے شاگرد تھے،
سید عباس رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ماشاءاللہ یوں آپ کا یوں لنک بھی بنتا ہے، اور محدث اعظم پاکستان کے شاگردوں سے دعوت اسلامی والوں نے علم دین حاصل کیا ہے، اللہ کا کرم، دعوت اسلامی میں فیضان محدث اعظم پاکستان جاری و ساری ہے
الحمدللہ۔
ہمیں بھی جب ہم شروع میں قریب آئے دینی ماحول کے، تو ہمارے امام صاحب بھی خلیفہ خلیفہ محدث اعظم تھے
الحمدللہ،
تو وہیں سے ہم نے پڑھا اور ابتدا۔
استاد محترم کی زندگی کے آخری کچھ وقت وغیرہ تھے، تو بیماری زیادہ تھی، تو ہم بعض اوقات نہ طبیعت جب ساز ہوتی تو گھر میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے۔
صحیح،
جامعۃ المدینہ سے آپ کا گھر جو ہے تقریباً کوئی 1.5-2 kilometers کے آس پاس ہوگا، تو ہم ایک دن پڑھنے کے لیے گئے، جو طے شدہ وقت تھا ہم اس سے کو 5-10 minutes لیٹ ہو گئے ہوں گے۔ جب وہ گھر پہنچے تو استاد صاحب ارشاد فرمانے لگے کہ کہاں رہ گئے تھے، میں تو اتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔
سبحان اللہ،
سبحان اس کے بعد آپ نے ذکر فرمایا کہ میری طبیعت اتنی ناساز تھی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید ابھی جان نکل جائے گی، تو میری خواہش یہ تھی کہ آپ لوگ آئیں اور میں حدیث پڑھانا شروع کروں، اگر روح نکلتی ہے تو اس دوران نکلے۔
آئے 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 آئے
آئے، تو اللہ کریم،
موت آ جائے پر نہ آئے دل کو آرام، دم نکل جائے پر نہ نکلے الفت تیری، کاش کاش۔
اللہ پاک ہمیں بھی محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آئیے پروگرام میں سوال شامل کرتے ہیں۔
مجھے نالو ارشاد علی آئے، مجھے والد صاحب نالو محمد ملوک آئے، جامع المدینہ عمر کوٹ درجہ ثانیہ کا سوال اساں جو یہ آئے، تب ہنر تھر جے اندر برسات جی موسم ہلے پئی، تے ان میں کھیون بجلیوں کرن جو امکان آئے، ان کے بارے میں اساں کے کیڑو احتیاط کرن ہوجے؟
اللہ پاک کرم کو نالو تاں جو ڈاڈو سٹھو آ سائیں ارشاد علی مولا مشکل کشا سان نسبتا، ماشاءاللہ آں اچے ہوس عمر کوٹ فیضان مدینہ ماں، آؤں تھوڑا بیان بھی کیا ہوس مسواک جی فضائل تے،
ماشاءاللہ
الحمدللہ، مجھے تھوڑی تھوڑی سندھی آتی ہے،
ہمیں تو تھوڑی تھوڑی بھی نہیں آتی، اس لیے بتا دیں کہ آپس میں کیا راز و نیاز کی باتیں ہو رہی ہیں۔
یہ برسات کا موسم ہے تھر میں، یہ تھر جو ہے دنیا کا 9th بڑا ریگستان ہے، جو پاکستان میں ہے، یہ بھاولپور کے قریب آ کے نکلتا ہے، حالانکہ اس طرف یہ میرپور خاص سے آگے، اتنا بڑا، اور یہاں الحمدللہ 85 ادارے دعوت اسلامی قائم کر چکے ہیں، دور دراز جہاں لائٹ بھی نہیں ہے نا، وہاں بھی جامعۃ المدینہ، ان خیمے جو پار، آپ پتہ نہیں وہاں آپ کی تشریف آوری ہوئی نہیں ہوئی، میں الحمدللہ حاضر ہوا تھا، تو وہاں بھی ماشاءاللہ ہمارے جامعات مدارس قائم ہیں۔ یہ تو خیر شہر میں عمر کوٹ میں فرما رہے ہیں، برسات کا موسم ہے تو اس میں ہمیں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ تو برسات کے موسم کے اندر ایک تو احتیاط یہ ہے کہ برسات میں حتی الامکان باہر نہ نکلیں اور اندر رہیں، اور یہ لائٹ وغیرہ کے تعلق سے جانور مر جاتے ہیں کرنٹ لگنے سے، انسان مر جاتے ہیں، اس میں احتیاط کریں۔ پھر اللہ آپ کا بھلا کرے، مکان کی چھت پر بعض کو سلوب نہیں ہوتے تو بارش کا پانی کھڑا رہ جاتا ہے، تو چھتیں بھی گر جاتی ہیں، پورے گھر والے دب کے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس طرح ہمارے جو ہمارے جامعۃ المدینہ ہیں، اس میں بھی احتیاط کریں ناظم صاحب، جب بھی بارش کی شدت ہو تو چھت پہ جا کے چیک کر لیں، بعض کو سلوب ہوتا بھی ہے مگر وہاں پر کوئی ریت پڑی ہوئی ہے، کوئی کوڑا کرکٹ ہے، نالی کا راستہ بند ہو جاتا ہے، پھر چھت ٹپکنے لگتی ہے، جب چھت ٹپکنے لگی سمجھیں کہ چھت آپ کی کمزور ہو گئی، خدا نخواستہ یہ گر سکتی ہے اور اس میں پھر کوئی زخم بھی آ سکتا ہے، تکلیف بھی آ سکتی ہے۔ تو بہرحال اس میں بارش میں اور بھی احتیاطیں بتائی جا سکتی ہیں، مختصرا میں عرض کیا، اور اس وقت پھر دعا کریں یا اللہ رحمت کی بارش نازل فرما، اللہم صیبا نافعا، بجلی بھی گر سکتی ہے، تو سبحان اللہ و بحمدہ، یہ اس وقت پڑھنے سے انشاءاللہ آسمانی بجلی سے بھی محفوظ رہیں گے۔
اب وقت ہوا ہے ہمارے اگلے سیگمنٹ کا، جس کا نام ہے تندرستی ہزار نعمت ہے۔
راہ علم راہ جنت،
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کا بہت ہی زبردست پروگرام راہ علم راہ جنت کا بہت ہی خوبصورت سیگمنٹ تندرستی ہزار نعمت ہے لے کر ایک بار پھر ہم حاضر ہیں، اور آج ہم نے ڈاکٹر واصف کے پاس جانا ہے اور وہاں سے ہم نے بہت زبردست صحت کے بارے میں ٹپس لینے ہیں، تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ڈاکٹر محمد واصف ہے اور میں ماہر امراض گردہ یعنی نیفرالوجسٹ ہوں۔ میں فیصل آباد کے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں ماہر امراض گردہ کے طور پہ کام کر رہا ہوں۔ آج ہم ایک بہت اہم موضوع پہ بات کریں گے اور وہ ہے ہمارے معاشرے میں گردوں کے بڑھتے ہوئے امراض۔ گردوں کے امراض پوری دنیا میں تیزی سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے ملک پاکستان میں بھی اس کی شرح بہت زیادہ ہے۔ 22-23 کروڑ کی آبادی میں تقریباً 2 کروڑ لوگ کسی نہ کسی گردے کی بیماری کا شکار ہیں۔ ہر سال تقریباً 20,000 لوگوں کے قریب ایسے مریض ہوتے ہیں جن کے گردے فیل ہو جاتے ہیں اور انہیں ڈائلسس کروانے پڑتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اور ہمارے معاشرے کے اندر صحت کے بارے میں معلومات نہ ہونے کے برابر ہیں، جس کی وجہ سے دیگر امراض کے ساتھ ساتھ گردوں کے امراض کی بھی تشخیص بر وقت نہیں ہو پاتی اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ گردے فیل ہونے کی صورت میں مریض کو ڈائلسس اور ٹرانسپلانٹ جیسے مہنگے علاج کے اخراجات برداشت کرنے پڑتے ہیں اور ہر سال سینکڑوں مریض صحت کی معیاری سہولیات کی موجود نہ ہونے کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ گردے کے امراض کی بنیادی وجوہات میں شوگر اور بلڈ پریشر سب سے پہلے آتے ہیں۔ شوگر اور بلڈ پریشر گردے کے تقریباً 65% امراض کا باعث بنتے ہیں۔ اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان دونوں امراض سے بچنا، ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنا اور اگر کسی کو یہ مرض لاحق ہو جائے تو ان کا صحیح علاج کر کے اس مرض کو کنٹرول رکھنا کس قدر ضروری ہے۔ اس کے بعد تیسری بڑی اہم وجہ گردے کی نیفرائٹس یا گردے کی سوزش ہوتی ہے۔ گردے خراب ہونے کی مزید وجوہات میں گردوں کو خراب یا متاثر کرنے والی ادویات، گردے کی پتھریاں، گردے میں بننے والی لا تعداد تھیلیوں کا مرض، مثانے کی رکاوٹ، نظام اخراج میں یعنی یورینری سسٹم میں ہونے والی پیشاب کی بار بار انفیکشن اور بچوں میں نظام اخراج میں بننے کے کچھ پیدائشی مسائل۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، جو کہ اکثر سوال ہم سے پوچھا جاتا ہے، کہ گردوں کو خراب کرنے والی ادویات کون سی ہیں۔ سب سے پہلے تو خاص قسم کی درد کی ادویات جنہیں NSAID یعنی نان سٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز کہا جاتا ہے۔ یہ ادویات اگر لمبے عرصے تک خاص طور پہ استعمال کی جائیں تو یہ گردوں کو خراب کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ غیر مستند طبیبوں کی ادویات بھی گردوں کو خراب کر سکتی ہیں۔ خاص طور پہ ہمارے معاشرے میں کمزوری اور بے اولادی کے لیے ادویات استعمال کی جاتی ہیں جس میں اکثر بھاری دھاتیں شامل ہوتی ہیں اور یہ گردوں کو بہت زیادہ خراب کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو کھیل یعنی اسپورٹس کے شعبے سے وابستہ افراد ہیں، جس میں خاص طور پہ باڈی بلڈرز، وہ ایسی ادویات استعمال کرتے ہیں جنہیں اینابولک سٹیرائڈز کہتے ہیں، یہ بھی گردے کی سوزش کا باعث بن سکتے ہیں۔ کچھ اینٹی بایوٹکس ایسی ہیں جو اگر ریئیکشن کر جائیں تو گردے کو خراب کر سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی کے گردے کمزور ہوں تو اسے سی ٹی اسکین اور اس طرح کے دیگر ٹیسٹوں میں دیے جانے والا انجیکشن بھی نہیں لگوانا چاہیے، یا اس کے بارے میں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر لینا چاہیے کہ اس کے گردوں کی کیفیت کے ساتھ کیا یہ انجیکشن اس کو لگ سکتا ہے، کیونکہ یہ انجیکشن کمزور گردوں کو مزید خراب کر سکتا ہے۔ کچھ ایسی ادویات ہربل ادویات ہیں جو کہ وزن کم کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، جس کے اندر کچھ ایسے اجزاء ہوتے ہیں جو کہ گردوں کو خراب کر سکتے ہیں۔ اسے بلا ضرورت ایسی تمام ادویات کے استعمال سے بچنا چاہیے جس کے بارے میں آپ کو یا آپ کے طبیب کو معلومات نہیں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوں گے۔ کچھ اس کے علاوہ ہیروئن اور کوکین کا استعمال بھی گردے خراب کرتا ہے، اور آخر میں جو تمام بیماریوں کی ماں یعنی شراب ہے، اور خاص طور پہ کچی شراب، یہ گردے خراب کرنے میں اس کا بھی بہت زیادہ ہاتھ ہے۔
اللہ پاک ہمیں اپنی اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اپنی صحت کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بڑھتے ہیں آخری سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے نمایاں کارکردگی۔
راہ علم راہ جنہ۔
جی حضور، آج کون سی کارکردگی بیان ہوگی؟
نمایاں کارکردگی آج جو بیان کرنے کی طرف ہم جا رہے ہیں، یہ کارکردگی جس طرح آپ وقتاً فقتاً ذکر بھی ساتھ فرماتے ہیں کہ شاید سب کی آ نہیں سکی ہوگی، یا بہت
جی
سارا
جی کارکردگی،
تو یہ تو ایک ایسا کام ہے تو جس میں میرا خیال ہے کیا جامعۃ المدینہ، کیا مدرسہ المدینہ، کیا دار المدینہ، سارے دعوت اسلامی والے اس کام
کیا استاد کیا شاگرد،
درود پاک کی کارکردگی۔
سبحان اللہ،
دعوت اسلامی پر سرکار کا اتنا کرم، کہہ رہا ہے ہر مبلغ الصلاۃ والسلام۔
آیت درود قرآن میں بھائی، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے میرے آقا پر، ہم کیوں نہ پڑھیں بھائی درود،
ہم تو ہیں ہی کروڑوں درود والے،
الحمدللہ
لاکھوں درود کروڑوں درود.
بعض جیسے ہمیں وہ دیکھ کر نا وہ کہتے ہیں مدنی چینل والے، تو درود و سلام والے بھی کہتے ہیں، ہماری دعوت سلام والوں کی ایک پہچان ہے.
الحمدللہ علامت اہل سنت کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ،
سبحان اللہ.
یہ امام زین العابدین کا فرمان
سبحان
ہے
اللہ.
کہ اہل سنت کی علامت یہ ہے کہ وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کثرت سے درود،
کروڑوں درود، سبحان اللہ.
کعبے کے بدر الدجا
تم پہ کروڑوں درود، اعلی حضرت تو لاکھوں کروڑوں درود بھیجے محبوب کے بارے،
ہماری علامت یہ ہے کہ کثرت سے بھیجنے والے.
واہ بڑی پیاری بات.
تو یہ سیون شریف سے ہم آغاز کریں گے، بزرگوں کے قدموں سے ہوتے ہوئے آگے بڑھیں گے اور بزرگوں کے قدموں پر ہی جا کر اختتام کریں گے لاہور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ.
واہ کیا بات ہے بھائی،
سیون شریف ان کی ویسے تو سالوں کی کارکردگی لکھی ہوئی ہے کہ اتنے سال سے اتنے مرتبہ درود پاک پڑھ رہے ہیں، لیکن فگر کچھ زیادہ ہے، اس لیے میں صرف اسماء گرامی اور شہر کا نام ذکر کروں گا. سیون شریف سے تنویر احمد اتاری، سکرنٹ سہیل احمد اتاری، خیرپور علی نواز اتاری، ٹنڈو آدم عمیر اتاری، مہڑ غلام محمد اتاری، سانگڑ کلیم اللہ اتاری، چشتیاں محمد عظیم اتاری، خانقاہ شریف عبد الحنان اتاری، قبا مسجد فیصل آباد حافظ محمد جنید اتاری، فیضان اتار بنگلہ حیات محمد نعیم خان اتاری، گلشن راوی لاہور سید محمد شاہ سوار اتاری، اور گلشن راوی لاہور ہی سے حافظ طیب الرحمن اتاری.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ
ماشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خوف خدا کے صدقے میں اپنا خوف نصیب فرمائے. محدث اعظم کا ہم نے ذکر خیر سنا، اللہ پاک ان کے صدقے میں ہمیں علم دین کا شوق عطا فرمائے، اور جو ہم نے دیگر مدنی پھول لیے ان پر بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
راہِ علم راہِ